تین، تیسرا قرینہ یہ ہے کہ آیت میں صریح معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نشانوں کی تکذیب کے وقت میں کوئی امام الوقت موجود ہونا چاہیے، کیونکہ وقال قول علیہم کا فقرہ یہی چاہتا ہے کہ تمام حجت کے بعد یہ عذاب ہو، اور یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خروج دابۃ الارض آخری زمانہ میں ہوگا جبکہ مسیح موعود ظاہر ہوگا تا خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے۔ پس ایک منصف کو یہ بات جلد تر سمجھ آ سکتی ہے کہ جبکہ ایک شخص موجود ہے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آسمان اور زمین میں بہت سے نشان اس کے ظاہر ہو چکے ہیں، تو اب بلا شبہ دابۃ الارض یہی تعاون ہے جس کا مسیح کے زمانہ میں ظاہر ہونا ضروری تھا، اور کیونکہ یاجوج ماجوج موجود ہے اور من کل حدب ینسلون کی پیشگوئی تمام دنیا میں پوری ہو رہی ہے اور دجالی فتنے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور پیش گئی یترکن القلاص فلا یسعٰ علیہا بھی بخوبی ظاہر ہو چکی ہے، اور شراب اور زنا اور جھوٹ کی بھی کثرت ہو گئی ہے اور مسلمانوں میں یہودیت کی فطرت بھی جوش مار رہی ہے، تو صرف ایک بات باقی تھی جو دابۃ الارض زمین میں سے نکلے، سو وہ بھی نکل آیا۔ اس بات پر جھگڑنا جہالت ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پھٹے گی اور دابۃ الارض وہاں سے سر نکالے گا، پھر تمام دنیا میں چکر مارے گا، کیونکہ اکثر پیشگوئیوں پر استعارات کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ جب ایک بات کی حقیقت کھل جائے تو ایسے اوہام باطلہ کے ساتھ حقیقت کو چھوڑنا کمال جہالت ہے۔ اسی عادت سے بدبخت یہودی قبول حق سے محروم رہ گئے۔ چار، قرینہ چہارم دابۃ الارض کے تعاون ہونے پر یہ ہے کہ سورت فاتحہ میں ایک رنگ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ کسی وقت بعض مسلمان بھی وہ یہودی بن جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے، جو آخر کار تعاون وغیرہ بلاؤں سے ہلاک کیے گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ عادت ہے کہ جب ایک قوم کو کسی فعل سے منع کرتا ہے تو ضرور اس کی تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے اس فعل کے ضرور مرتکب ہوں گے، جیسا کہ اس نے توریت میں یہودیوں کو منع کیا تھا کہ تم نے توریت اور دوسری خدا کی کتابوں کی تحریف نہ کرنا، تو آخر ان میں سے بعض نے تحریف کی، مگر قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے قرآن کی تحریف نہ کرنا، بلکہ یہ کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ سو سورت فاتحہ میں خدا نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس جگہ حدیث صحیحہ کے روح سے بکمال تواتر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد بدکار اور فاسق یہودی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا اور قتل کے درپے رہے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کی، اور جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت بھیجی جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ اور الضالین سے مراد عیسائیوں کا وہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا اور تثلیث کے قائل ہوئے اور خون مسیح پر نجات کا حسر رکھا اور ان کو زندہ خدا کے عرش پر بٹھا دیا۔ اب اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا ایسا فضل کر کہ ہم نہ تو وہ یہودی بن جائیں جنہوں نے مسیح کو کافر قرار دیا تھا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے تھے، اور نہ ہم مسیح کو خدا قرار دیں اور تثلیث کے قائل ہوں، کیونکہ خدا تعالی جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اسی امت میں سے مسیح موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کو کافر قرار دیں گے اور قتل کے درپے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے، اور نیز جانتا تھا کہ اس زمانہ میں تثلیث کا مذہب ترقی پر ہوگا اور بہت سے بدقسمت انسان عیسائی ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی، اور اس دعا میں مغضوب علیہم کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ہوں گے، جیسا کہ اسرائیلی مسیح کے مخالف مغضوب علیہم تھے، اور حضرت مسیح خود انجیل میں اشارہ کرتے ہیں کہ میرے منکروں پر مری یعنی تعاون پڑے گی اور بعد اس کے دوسرے عذاب بھی نازل ہوں گے۔ یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، زکریہ 14 باب میں مذکور ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح موعود کے عہد میں سخت تعاون پڑے گی۔ اس زمانہ میں تمام فرقے دنیا کے متفق ہوں گے کہ یروشلم کو تباہ کر دیں، تب انہی دنوں میں تعاون پھوٹے گی، اور اسی دن یوں ہوگا کہ جیتا پانی یروشلم سے جاری ہوگا، یعنی خدا کا مسیح ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس جگہ یروشلم سے مراد بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ وہ مقام ہے جس سے دین کے زندہ کرنے کے لیے الہی تعلیم کا چشمہ جوش مارے گا، اور وہ قادیان ہے جو خدا تعالیٰ کی نظر میں دار الامان ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس امت کے خاتم الخلفاء کا نام مسیح رکھا، ایسا ہی اس کے خروج کی جگہ کا نام یروشلم رکھ دیا اور اس کے مخالفوں کا نام یہود رکھ دیا۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور بعد اس کے دوسرے عذاب بھی نازل ہوں گے، اس لیے ضروری تھا کہ مسیح اسلامی کی تائید میں بھی یہ باتیں ظہور میں آتی۔ اور بھی دلائل اس بات پر بہت ہیں کہ یہی دابت الارض جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے طاعون ہے، تو بلا شبہ یہ زمینی بیماری ہے اور زمین میں سے ہی نکلتی ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے بعد اس کے جو ایک شخص اس جماعت میں داخل ہو اور تقوی اختیار کرے، تکرار سورت فاتحہ کا حضور دل سے اور اس کے معنوں پر قائم ہونے سے بہت مؤثر ہے۔ جو شخص طاعون کی ناگہانی آفات سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں جو خدا قادر و ذوالجلال پر سچا ایمان لائے اور اپنے تمام اعضاء کو معاصی سے بچاوے اور دین کو اور دینی خدمات کو دنیا پر مقدم رکھ لے اور اس سلسلہ حقا میں صدق اور اخلاص کے ساتھ داخل ہو جائے اور دلی جوش کے ساتھ دعا میں لگا رہے اور اپنی عورتوں کو، جن کے شر کے بعد اثر میں وہ بھی شریک ہو سکتا ہے، غافلانہ زندگی سے بچاوے اور کوشش کرے کہ اس کے گھر میں ذکر الہی ہو، پھر اس کے ساتھ قرآن شریف کے جمیع احکام کا پابند ہو کر ظاہری پلیدیوں اور ناپاکیوں سے بھی اپنے گھر کو صاف رکھے۔ جو شخص ظاہری پلیدیوں سے نفرت نہیں رکھتا اور اس کا گھر اور اس کے گھر کا صحن ناپاک رہتے ہیں، وہ اندرونی پاکیزگی میں بھی سست ہو سکتا ہے۔ تو تم کوشش کرو کہ تمہارے گھر کا کوئی بھی حصہ ناپاک نہ ہو اور نہ ناپاک پانی اور کیچڑ بدروں میں کھڑا رہے اور نہ کپڑے میلے کچیلے رہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن شریف میں آ چکا ہے۔ ایسے احکام جو خدا تعالیٰ کی کتاب میں آئے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں تا تم سمجھو کہ جسمانی سلسلے کو روحانی سلسلہ سے ایک تعلق ہے، تو تم نہ تو ظاہری طور پر زمین کے نجس حصوں کی طرف جھکو اور نہ روحانی طور پر، بلکہ اگر ممکن ہو تو اوپر کے مکانوں میں رہو اور ہوادار اور روشن مکان اختیار کرو، اور نہ تم باطنی طور پر زمین کی طرف جھکو بلکہ آسمان میں سے حصہ لو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وہ دابت الارض یعنی طاعون کا کیڑا زمین میں سے نکلے گا، اس میں یہی بھید ہے کہ تا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ وہ اس وقت نکلے گا کہ جب مسلمان اور ان کے علماء زمین کی طرف جھک کر خود دابت الارض بن جائیں گے۔ ہم اپنی بعض کتابوں میں یہ لکھ آئے ہیں کہ اس زمانہ کے ایسے مولوی اور سجادہ نشین جو متقی نہیں ہیں اور زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں، یہ دابت الارض ہیں۔ اور اب ہم نے اس رسالہ میں یہ لکھا ہے کہ دابت الارض طاعون کا کیڑا ہے۔ ان دونوں بیانوں میں کوئی شخص تناقض نہ سمجھے، قرآن شریف ذوالمعارف ہے اور کئی وجوہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں حضور نے نشان دے کر حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نباتات وغیرہ میں بھی کئی قسم کے خواص رکھے ہیں، مثلاً ایک بوٹی دماغ کو قوت دیتی ہے اور ساتھ ہی جگر کو بھی مفید ہے، اسی طرح قرآن شریف کی ہر ایک آیت مختلف قسم کے معارف پر دلالت کرتی ہے۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، قرآن شریف ذوالمعارف ہے اور کئی وجوہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد نہیں، اور جس طرح قرآن شریف یک دفعہ نہیں اترا، اسی طرح اس کے معارف بھی دلوں پر یک دفعہ نہیں اترتے۔ اسی بنا پر محققین کا یہی مذہب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف بھی یک دفعہ آپ کو نہیں ملے، بلکہ تدریجی طور پر آپ نے علمی ترقیات کا دائرہ پورا کیا ہے۔ ایسا ہی میں ہوں جو بروزی طور پر آپ کی ذات کا مظہر ہوں۔ آن حضرت کی تدریجی ترقی میں سر یہ تھا کہ آپ کی ترقی کا ذریعہ محض قرآن تھا، اور جبکہ قرآن شریف کا نزول تدریجی تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل معارف بھی تدریجی تھی، اور اسی قدم پر مسیح موعود ہے جو اس وقت تم میں ظاہر ہوا۔ ان میں غیب خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے، جس قدر وہ دیتا ہے اسی قدر ہم لیتے ہیں۔ پہلے اسی نے غیب سے مجھے یہ فہم عطا کیا کہ ایسے سست زندگی والے جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان تو لاتے ہیں مگر عملی حالت میں بہت کمزور ہیں، یہ لوگ دابت الارض ہیں یعنی زمین کے کیڑے ہیں، آسمان سے ان کو کچھ حصہ نہیں، اور مقدر تھا کہ آخری زمانہ میں یہ لوگ بہت ہو جائیں گے اور اپنے ہونٹوں سے اسلام کی شہادت دیں گے مگر ان کے دل تاریکی میں ہوں گے۔ یہ تو وہ معنی ہیں جو پہلے ہم نے شائع کیے، اور یہ معنی بجائے خود صحیح اور درست ہیں۔ اب ایک اور معنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کے متعلق کھلے جن کو ابھی ہم نے بیان کر دیا ہے، یعنی یہ کتاب بزرگ سے مراد وہ کیڑا بھی ہے جو مقدر تھا جو مسیح موعود کے وقت میں زمین سے نکلے اور دنیا کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ کرے۔ یہ خوب یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسے یہ آیت دو معنوں پر مشتمل ہے، ایسے ہی صدہ نمونے اسی قسم کے کلام الہی میں پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو معجزانہ کلام کہا جاتا ہے، جو ایک ایک آیت دس دس پہلو پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ تمام پہلو صحیح ہوتے ہیں، بلکہ قرآن شریف کے حروف اور ان کے اعداد بھی معارف مخفیہ سے خالی نہیں ہوتے۔ مثلا سورۃ العصر کی طرف دیکھو، ظاہری معنوں کی روح سے یہ بتلاتی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جس کو انسان اس قدر غفلت سے گزار رہا ہے، آخر یہی زندگی ابدی خسران اور وبال کا موجب ہو جاتی ہے، اور اس خسران سے وہی بچتے ہیں جو خدا واحد پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں کہ وہ موجود ہے، اور پھر ایمان کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اچھے عملوں سے اس کو راضی کریں، اور پھر اسی پر کفایت نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ اس راہ میں ہمارے جیسے اور بھی ہوں جو سچائی کو زمین پر پھیلائیں اور خدا تعالیٰ کے حقوق پر کار بند ہوں اور بنی نو پر بھی رحم کریں۔ لیکن اس صورت کے ساتھ یہ ایک عجیب معجزہ ہے کہ اس میں آدم کے زمانہ سے لے کر حضرت کے زمانہ تک دنیا کی تاریخ ابجد کے حساب سے، یعنی حساب جمل سے بتلائی گئی ہے۔ فرض قرآن شریف میں ہزار معارف و حقائق ہیں اور در حقیقت شمار سے باہر ہیں۔ اسی بنا پر قرآن شریف فرماتا ہے کہ آخری زمانہ میں دو قسم کے دابۃ الارض پیدا ہو جائیں گے، ایک تو علماء بے عمل جن کے دل زمین کے ساتھ چسپاں ہوں گے اور زمین کی شہرت چاہیں گے، دوسرے طاعون کا کیڑا جو بطور سزا دہی ظاہر ہوگا۔ تو اس زمانہ میں دونوں باتیں ظہور میں آ گئیں، اور دراصل حدیثوں میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں صاف لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں ملک میں طاعون پھوٹے گی، اور شیعہ کی کتابوں کی حدیثوں میں بھی طاعون کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ اس کا یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقت اکثر علماء یہودی شفت ہو جائیں گے، یعنی محض زمین کے کیڑے ہو جائیں گے۔ دیکھو، یہ دونوں پہلو جو قرآن شریف میں سے نکلتے ہیں حدیث سے ثابت ہوئے۔